بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد، رسالہ تبلیغ دین سے ریاکاری سے متعلق مضمون کا یہ آخری حصہ ہے. عبادت کو مخفی رکھنے کے منافع یعنی فائدے، چھپا کر عبادت کرنے کے فائدے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد غالباً تمہیں یہ فکر ہو گئی ہوگی کہ ریا سے نفرت تو بے شک پیدا ہو گئی، مگر بعض عبادتوں میں مخلوق کے اطلاع ہونے پر یکایک جو ریا پیدا ہو جاتی ہے اس کا علاج تو معلوم نہیں. لہذا اس کی بھی تدبیر بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہاں تک ہو سکے خلوت میں بیٹھ کر تنہائی کی حالت میں عبادت کیا کرو، اور اپنی عبادت کو ایسا چھپایا کرو کہ جیسا اپنے عیوب اور معصیتوں کو چھپایا کرتے ہو. دیکھو، حضرت ابو حفص رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی شخص نے ایک مرتبہ دنیا اور دنیا داروں کی مذمت بیان کی تو شیخ نے جواب دیا کہ ہمارے حلقے میں آج سے مت بیٹھا کرو، کیونکہ تم اس کے اہل نہیں ہو، اس لیے کہ جو کام تمہیں چھپانا چاہیے اس کو تم نے مجمع میں ظاہر کر دیا. یعنی کسی کی معصیت کو بیان کرنا، یہ اس کو چھپانا چاہیے، لوگوں کے عیبوں کو انہوں نے ظاہر کر دیا. یاد رکھو کہ عبادت کا اخفاء یعنی چھپانا شروع شروع میں ذرا دشوار معلوم ہوگا، مگر چند روز ایسا کرو گے تو اس کی عادت پڑ جائے گی، بلکہ خلوت کی عبادت اور مناجات میں لذت آنے لگے گی. ہر وقت اس کا لحاظ رکھو کہ جس وقت بھی اپنی عبادت پر لوگوں کی اطلاع سے دل میں مسرت پیدا ہو تو فوراً پہلی باتوں کو یاد کرو، یعنی جو علاج ہم پہلے بتائے جا چکے ہیں ریاکاری سے متعلق مراقبے، ان کو دھیان میں لانا چاہیے، اور سوچو کہ کمزور مخلوق کا میری عبادت پر مطلع ہو جانا میرے لیے ذرہ برابر بھی نافع نہیں ہے، لہذا اس بے نفع بات پر میرا خوش ہونا فضول اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بن جانا بڑی خطرناک حالت ہے. پس جس وقت یہ خیال کرو گے تو وہ مسرت کراہت سے بدل جائے گی، اور جب کراہت کا پلڑا بھاری ہوگا تو عبادت اسی اخلاص کی طرف لوٹ جائے گی جو کہ مقصود ہے. اور چونکہ اس سے زیادہ مضمون کے تم مکلف بھی نہیں ہو، اس لیے اگر اس پر بھی قلب میں مسرت کا اثر باقی رہے تو یہ طبعی بات ہے، جس کا فکر اور خیال کرنا فضول ہے. یعنی اپنا اختیاری کام کر لیا، مراقبہ کر لیا، عقلاً جو ہے تسلیم کر لیا کہ مخلوق کی تعریف سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کافی ہے. اگر اب بھی اگر مسرت کے کوئی ذرہ باقی ہے، طبیعت میں کوئی انبساط ہے، تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اختیاری نہیں ہے، اور جو بات اختیاری نہیں ہوتی اس پر پکڑ بھی نہیں ہوتی. الغرض تمہارا کام صرف اس قدر ہے کہ اپنی عبادت کو ارادے کے طور پر ارادے سے ظاہر اور لوگوں میں شائع اور مشہور کرتے نہ پھرو. اگر بطور خود لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس پر تم کو مسرت لائق ہو تو اس کو مٹانے کی کوشش کرو کہ جس طرح ممکن ہو قرار سے بدل لو، تاکہ اس مسرت کا کسی پر کوئی اثر پیدا نہ ہو. اس کے بعد جو حالات رہیں اب اس کا دور کرنا چونکہ تمہاری قدرت سے باہر ہے، لہذا اس کی مطلق فکر نہ کرو. اس نیت سے عبادت کا ظاہر کر دینے میں کچھ حرج نہیں کہ لوگوں کو رغبت ہوگی اور وہ بھی میری طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں گے. جیسا کہ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، میں نے حضرت والا رحمہ اللہ سے سنا کہ شیخ کی ریا مرید کے اخلاص سے افضل ہے. مریدوں کی تعلیم کے لیے اگر شیخ کوئی معمول نہیں ہے اس کی عبادت کا، لیکن وہ ہمت کر کے کر لیتا ہے تاکہ بھئی یہ سست نہ پڑے رہیں، جوان ہیں، کم عمر ہیں، وہ بھی سست ہو جائیں گے، تو ان کی خاطر سے اگر وہ نفل پڑھتا ہے یا کوئی ذکر و عبادت کرتا ہے تاکہ یہ بھی سیکھ لیں، ان میں بھی ہمت پیدا ہو جائے، تو یہ شیخ کا جو ریا ہے بظاہر، لیکن یہ مرید کے اخلاص سے بھی افضل ہے. مگر ہاں، نیت کا صاف اور خالص ہونا ضروری ہے. اگر نفس امارہ اس حیلے سے تمہارا شکار کرنا چاہتا ہے یا اس سے کسی چھپی ہوئی خواہش کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو ہرگز اس کی جرت نہ کرنا، بلکہ عبادت کے مخفی ہی رکھنے کے پابند بنے رہنا. اور اس کی علامت یہ ہے کہ عبادت کا اظہار تمہارے دل کی خواہش پر قائم رہے، کہ اگر دوسرے لوگ اس بوجھ کو اٹھا لیں اور کسی دوسرے ہی کی عبادت دیکھ کر لوگوں کو رغبت پیدا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. لہذا دل کو ٹٹول لیا کرو کہ اس میں کیا خواہش ہے، کیونکہ اگر یہ خواہش ہوئی کہ میری ہی عبادت دوسرے لوگوں کی رغبت کا ذریعہ بنے اور میں مقتدا بنوں اور مخلوق میری مقتدی ہو، تو بس یہی ریا اور طلب شہرت اور حب جاہ ہے، کیونکہ اس صورت میں ظاہر ہے کہ اخلاص جاتا رہا. اسی بنا پر اپنے گناہوں کو چھپانا اور ظاہر نہ کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس نیت سے ہو کہ لوگ فاسق نہ کہیں. گناہوں کے مخفی رہنے پر خوش اور آشکارا ہونے پر رنجیدہ ہونے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے. عام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی موافقت کے باعث ہو کہ وہ معصیت کے چھپانے کو پسند اور اظہار کو ناپسند فرماتے ہیں, یا اپنے اوپر سے ایذا رفع کرنے کے سبب سے ہو کہ معصیت کے فاش ہونے پر لوگوں کو میری مذمت اور برائیاں کرنے کا موقع ملے گا اور اس سے میرے دل پر صدمہ ہوگا, اور یہ صدمہ اختیاری نہیں ہے بلکہ طبیعت کا تقاضا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ظاہر ہونے پر خوش ہونے کی وجہ سے. بہرحال کسی نیت سے بھی کیوں نہ ہو گناہوں کے چھپے رہنے پر خوش ہونا حرام نہیں ہے, البتہ عبادت پر اس نیت سے خوش ہونا کہ لوگ تعریف کریں گے اور متقی اور عابد سمجھیں گے بے شک حرام ہے, کیونکہ یہ خوش ہونا گویا عبادت کی اجرت لینا اور مخلوق کی مدح کو اپنی طاعت کا معاوضہ بنانا, اور یہ ناجائز ہے. اس مضمون کو دوسرے طریقے سے یوں سمجھو کہ معصیت کے ظاہر ہونے میں عموماً حیا اور شرم آتی ہے, اور حیا چونکہ ریا نہیں ہے اس لیے اس غرض سے معصیت کا چھپانا اور اس پر خوش ہونا بھی حرام نہیں ہے, برخلاف عبادت کے کہ اس کے ظاہر ہونے پر خوش ہونے کی وجہ بجز اس کے عبادت کا معاوضہ موہوم اور دنیا دنی کا فائدہ قرار دیا ہے اور کوئی معقول وجہ نہیں ہے, لہذا حرام ہے. ہاں, ریا کے خوف سے طاعت اور عبادت کا چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے, بلکہ عبادت کو کرتے رہو اور اگر اس میں ریا پیدا ہو تو اس کے دور کرنے کی کوشش رکھو, اور اس کے دور کرنے کا آسان طریقہ یہی بتلا دیا ہے کہ ان سب مضامین کو مد نظر تو رکھے لیکن ان سے پریشان نہ ہو, اور جو مراقبہ ریا کو دور کرنے کے بتائے گئے ہیں جس سے ریا سے نفرت اور کراہت پیدا ہو جائے, ان مراقبوں کو ہم کرتے رہیں, انشاءاللہ تعالی ریا جاتی رہے گی. البتہ اگر ایسے کام جن کو مخلوق سے تعلق ہو, مثلا نماز میں امام بنانا, مقدمات میں قاضی یا پنچ قرار پانا, یا قضا یا واز گوئی, اگر ان امور میں ریا کا غالب اندیشہ ہو کہ نفس ضرور شرارت کرے گا اور نیت میں اخلاص بالکل قائم نہ رہے گا تو بے شک ان کاموں سے بھاگنا چاہیے, کیونکہ سلف کا یہی طرز تھا اور ضرور اسی میں بہتری ہے. یعنی اجتماعی کاموں میں اگر آگے بڑھایا جائے اس میں نفس کو خاص تعلق ہو جاتا ہے, اپنے کاف کو بڑا آدمی سمجھنے لگتا ہے, اس سے بہت بچنا چاہیے. اب رہی نماز, روزہ اور صدقات وغیرہ کے اعمال, سو ریا کے اندیشے سے ان کو ترک کرنا جائز نہیں, البتہ اگر بالکل ہی اخلاص نہ ہو اور اول سے آخر تک رضائے اللہ تعالی اور رضائے الہی اور عبادت خداوندی کی قطعی نیت نہ ہو, اپنی جیسی محتاج مخلوق کے دکھلانے کو دکھلانے ہی کو یہ کام کیے جائیں تو اس وقت ان کا کرنا بھی حرام اور چھوڑ دینا اولا ہے, یعنی نوافل کے اندر, نفل نماز, نفل روزہ, نفل صدقات. اور اگر کسی نیک کام کے تم عادی اور پابند ہو اور اتفاق سے لوگ جمع ہو جائیں تو اس وقت ریا کے احتمال کی وجہ سے اپنے معمول کو ترک مت کرو, بلکہ عادت کے موافق اپنا کام کرو اور ریا کو جہاں تک ہو سکے دفع کرو کہ پاس آنے نہ پائے. یہ مضمون ختم ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ریا سے حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہم کو اخلاص, 100% اخلاص نصیب فرمائے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بحسب امرئ من الشر ان يشار اليه بالاصابع في دين او دنيا الا من عصمه الله. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انسان کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ دین یا دنیا میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جائے, مگر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشائخ نے فرمایا ہے, آخر ما یخرج من رأس الصدیقین حب الجاہ, یعنی سب سے آخر میں صدیقین اولیاء کرام سے کے سر سے جو نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے. پس گوشہ نشینی اور گمنامی ہر حالت میں مفید اور سلامتی کا راستہ ہے, اور یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو مخلوق میں دنیا کے لیے حب جاہ اور شہرت اور قبولیت کے طالب ہیں, اور جو محفوظ اور مقبول اور مخلص بندے ہیں وہ مستثنی ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں, وجعلنا للمتقین اماما, خاص بندوں کے لیے اس حالت کو بیان فرمایا. حضرت حکیم الامت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر یوں نقل فرمائیے کہ اللہ ہمارے ازواج و ذریات کو متقی بنا دیجیے, وجعلنا للمتقین اماما کی تفسیر یہ ہے، تاکہ مجھے جو آپ نے ان کا امام اور بڑا بنایا ہے تو میں امام المتقین بنوں، امام الفاسقین نہ بنوں۔ نقل ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ تو لوگوں میں مشہور ہے، یعنی انگشت نمائی تیری طرف ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس حدیث سے مراد آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ہے کہ دین میں بدعتی ہو اور اس کی بدعت کے سبب انگشت نمائی اس کی طرف کی جاتی ہو، یا دنیا میں فاسق ہو اس کے سبب ایسا ہو، اور جو دنیا میں غنی ہو اور مالداری کے ساتھ مشہور ہو لیکن فسق و فجور میں نہ پڑے اور دین میں سنت کے طریقے کی اتباع کرتا ہو، وہ اس کلیے میں داخل نہیں۔ وباللہ التوفیق۔ اور معلوم ہو کہ بغیر طلب جاہ اور شہرت کے بعض اہل اللہ بہت مشہور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ شہرت مضر نہیں بلکہ شہرت دین کی اشاعت میں مفید ہوتی ہے، اور کثیر مخلوق ان سے فیض حاصل کرتی ہے، اور ایسے مخلص بندے حق تعالیٰ کی خاص حفاظت میں ہوتے ہیں، اور یہ سیجعل لہم الرحمن ودا کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عن قریب ان کے لیے صالحین میں محبت پیدا فرما دیں گے۔ یہ شہرت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، میرا شہرہ اڑا دیا کس نے، ایسی شہرت مضر نہیں۔ یا اللہ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیماری، علاج اور عیادت کی سنتیں۔ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں، دوا کے اندر اثر اللہ ہی ڈالتے ہیں، اگر اللہ نہ چاہیں تو دوا میں اثر نہ آئے گا، شفا نہ ہوگی۔ کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے۔ ان دونوں اشیاء کی تعریف میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں، لیکن از خود علاج کرنے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو کسی طبیب کے مشورے سے استعمال کیا جائے۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل عیال اور حشم و خدم نے۔ ازواج مطہرات۔ سب سے اول حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اس وقت آپ کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 برس کی تھی، اور بجز حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے کہ وہ ماریا قبطیہ کے بطن سے ہیں، باقی تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سے ہیں، اور ہجرت سے 3 سال قبل ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اچھا، کل سے انشاءاللہ تعالیٰ، کل کیا دن ہے؟ کل تو رات کو چھٹی ہے، صبح کو تو حضرت معمول انشاءاللہ تعالیٰ مجلس ہوگی، اور پیر سے بقیہ 9 ذوالحجہ ہے نا، 9 ذوالحجہ تک انشاءاللہ تعالیٰ مجلس کے اوقات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ کیا ہوں گی؟ 9:50، ہاں 9:45، ہاں 9:45 فون کر لیں، ہاں 9:50 فون کریں، اور 9:50 پر انشاءاللہ تعالی کل سے مجلس شروع ہوگی 9 ذوالحجہ تک، اور پھر انشاءاللہ تعالی 10, 11, اور 12 ذوالحجہ کو تمام مجالس ملتوی رہیں گی، اور 13 ذوالحجہ سے انشاءاللہ تعالی پھر ہماری مجالس کی ابتدا ہوگی۔ 13 ذوالحجہ کو کیا دن ہے؟ منگل، ہے ٹھیک ہے۔ 13 ذوالحجہ سے انشاءاللہ تعالی معمول کے مطابق مجالس شروع ہوں گی، کل سے 9:45 پر، پرسوں سے پیر کے دن سے 9:45 پر رات کے مجلس کے لیے فون کریں۔